السبل واحفظ عقدة اللسان. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحفظ عقدة لساني يفقه قولي. يا صامد الرحمن الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فانسب إلى قدره ما شئت من عزم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم وابيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للارامل. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب صد تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. سورۃ یوسف کی آیات کی تفصیل ابتدائی طور پر ذکر کی جا رہی تھی اور اس کے ضمن میں آیت کی تفسیر کے حوالے سے مختلف حوالوں سے اسلامی نظریات عقائد اخلاق و آداب کو ذکر کیا جا رہا تھا. اب تک یہ بات واضح کی گئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا تھا کہ مجھے 11 ستارے اور ایک سورج اور ایک چاند مجھے سجدہ کر رہا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے منع فرمایا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں سے ذکر نہ کرنا. مفسرین فرماتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ خواب ان کے بھائیوں کو پتا چلا اور ان کے دلوں کے اندر حسد کی اور بغض کی کیفیت پیدا ہوئی اور انہوں نے یہ تہیا کر لیا یہ ارادہ کر لیا کہ سارا کام ہم کرتے ہیں ساری محنت ہم کرتے ہیں ساری مشقت ہم کرتے ہیں لیکن ہمارے والد حضرت یعقوب علیہ السلام ہمارے چھوٹے بھائی یوسف علیہ السلام سے انتہا درجے کی محبت کرتے ہیں تو کیوں ایسا نہ ہو کہ یوسف کو قتل کر دیا جائے سگے بھائیوں نے اور تاکہ وہ راستے سے ہٹ جائے اور ہمارے باپ کی توجہ اور ہمارے باپ کی محبت صرف ہمارے لیے منحصر ہو کر رہ جائے. اس پر ہم نے گزشتہ درس قرآن میں درس تراویح میں حسد کی مذمت پر چند بنیادی باتیں عرض کی تھیں. اور ساتھ میں ایک بنیادی موضوع آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کرنے کی سعادت حاصل کی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور اس پر آپ نے صبر کیا، آپ کے بھائیوں نے آپ کے ساتھ حسد کیا، آپ کو آپ کے والد سے جدا کر دیا، آپ کو ایک اندھیرے کنویں کے اندر پھینک دیا اور پھر جانے والے قافلے کے ہاتھ پر کھوٹے پیسوں میں چند ٹکوں میں آپ کا سودا کر لیا، پھر آپ کو مصر کے بازار تک، کنعان سے یہ سفر مصر تک کا رہا اور مصر کے بازار میں آپ کی بولی لگی اور پھر آپ کو شاہ مصر کی بیوی نے خرید لیا، خریدنے کے بعد آپ پر بدکاری کی طرف اس نے نیت کی، آپ اللہ کے نبی تھے، آپ نے اس کا انکار کیا تو اس نے بہانہ کر کے شور شرابہ کر کے لوگوں کو جمع کیا اور پھر آپ کو جیل میں جانا پڑا اور جیل میں ایک لمبا عرصہ آپ نے گزارا، الغرض 80 سال کی عمر آپ کی اسی کیفیت کے اندر ہوگی، یعنی 17 سال بعض علماء نے لکھا، بعض نے لکھا کہ 12 سال آپ کی عمر تھی جب آپ اپنے والد صاحب سے جدا ہوئے تھے، اور 80 سال کی عمر شریف میں پھر آپ کی ملاقات اپنے والد گرامی سے ہوئی، سارے اختیارات اس وقت آپ مصر کے بادشاہ بن چکے تھے اور کنعان اور گرد و نواح کے علاقے میں جب قحط پڑ گیا تھا تو آپ کے بھائی پھر آپ کے پاس آئے اور آپ اپنے بھائیوں کو آپ نے پہچان لیا اور ان سے کہا اشارتاً کہ تمہارا کوئی بھائی تھا جس کو تم نے باپ سے جدا کیا تھا اور تم نے اس کو کنویں کے اندر پھینک دیا تھا اور پھر چند ٹکوں پر تم نے اس کا سودا قافلے والوں کے ساتھ کر دیا، تو وہ 10 بھائی جو اناج لینے کے لیے، روٹی لینے کے لیے، کیونکہ قحط پڑ گیا تھا، بھوک سے مر رہے تھے، تو ان کو پتا چلا کہ مصر کا بادشاہ جو ہے وہ بہت سخی ہے اور وہ بہت نوازتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، وہ اس جذبے سے ملنے آئے تھے، انہوں نے حضرت یوسف کو پہچانا نہیں لیکن حضرت یوسف علیہ السلام ان کو پہچان گئے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے سارے اختیارات کے باوجود اپنے بھائیوں کو سے درگزر فرمایا اور معاف فرمایا، اور پھر آگے کا واقعہ انشاءاللہ اپنے وقت پر ذکر کیا جائے گا۔ لیکن اس کے مقابلے میں میں نے عرض کیا کہ گزشتہ درس میں آپ کے سامنے کہ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ رب العالمین نے جس قوم پر مبعوث کیا تھا اس قوم نے آپ کو اس سے زیادہ ستایا ہے، اور اللہ کے پیارے نبی، آخری نبی، خاتم النبیین جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور نے خود فرمایا علیہ الصلاۃ والسلام کہ اللہ کی راہ میں جتنا میں ستایا گیا اتنا کوئی نہیں ستایا گیا۔ میں نے اختصار کے ساتھ گزشتہ درس میں صرف اعلان نبوت کا 5واں سال، 6ٹا سال، 7واں سال اور 10واں سال، یعنی گویا کہ یہ 5 سال میں نے گزشتہ درس قرآن میں آپ کے سامنے پیش کیے کہ شاب ابی طالب کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جس وقت قریش مکہ نے سوشل بائیکاٹ کیا تھا تو اس وقت کیا کیفیت تھی، اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا 10واں سال حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا وصال فرمانا، جناب ابو طالب کا فوت ہو جانا، وہ پورا سال عام الحزن کا سال، تکلیف کا سال، اور اس کے بعد کافر بھیڑیوں کی طرح نکل آئے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام اگر جاتے تو وہ حضور کو پتھر مارتے، معاذ اللہ، آپ کے سر مقدس پر اگر آپ گزر رہے ہوتے اور کوئی بالائے خانہ پر اگر ایک گھر ہوتا کوئی اونچا تو وہاں سے کوئی کچرا آپ پر پھینک دیتا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر مٹی ڈال دیتا علیہ عز باللہ، اس قسم کی حسد ان کے اندر موجود تھا، جو یعنی یوں سمجھیے آپ کے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد کا وہ مظاہرہ نہیں کیا جو قریش مکہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کیا، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام اس کو برداشت کرتے رہے، یہاں تک کہ طائف جب گئے اعلان نبوت کے یعنی 12واں سال، جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر شریف جو ہے وہ 52 سال تھی، آپ نے طائف کا اگر نقشہ دیکھا ہو تو دوبارہ ذرا دیکھ لیجئے گا، یعنی جس طرح ہمارے پاکستان میں مری ہے نا، یعنی پیج در پیج در پیج روڈ اوپر پہاڑوں پر چلتے ہیں اور آپ اوپر پوائنٹ پر پہنچتے ہیں، اس سے زیادہ الجھا ہوا راستہ ہے اسی طرح مکہ شریف کے قریب ہے اور بالکل ایسا ہے جیسا ہمارے یہ علاقے ہیں، جیسے مری کا علاقہ ہے، اسلام آباد کا علاقہ ہے، سوات کا علاقہ ہے، حسن میں بھی طائف ایسا ہے، اور بالکل دیکھیں مکہ کتنا گرم ہے، اور تھوڑا سا آپ آگے نکلتے ہیں طائف کی وادی شروع ہو جاتی ہے اور موسم وہاں تبدیل ہو جاتا ہے پہاڑی کے اوپر. یعنی گاڑی میں اگر آپ جائیں تو گاڑی میں ڈر لگتا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلام حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ یہ سفر طے کیا، اور اس لیے صرف طے کیا کہ وہاں کے لوگ، بنو ثقیف کے جو لوگ ہیں، بنو حوازن کے جو لوگ ہیں، جن کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعوت کے لیے وہاں پر روانہ ہوئے، اور ان کے سامنے جب پیغام حق پیش کیا تو وہ مکہ والوں سے زیادہ حاسد نکلے، اور حضور کو اتنا صدمہ پہنچا، کیونکہ بڑی امید کے ساتھ گئے ہیں کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، حق کو قبول کرنے والے لوگ ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام گئے اور انہوں نے جب اس پر مکہ والوں سے زیادہ شدید اس کا رد عمل دکھایا، یہاں تک کہ چند 10, 12, 15 لونڈوں کو چھوڑ دیا انہوں نے، وہ لونڈے نوجوان آگے آ گیا اور وہ حضور پر پتھر مارنے لگے. میری ماں ام المومنین سے میں نے آپ کو ابھی بات بتائی تھی کہ میری ماں ام المومنین حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور سے کہا، کیونکہ ایک تو حضور کو صدمہ احد میں بہت پہنچا، جب کہہ دیا تھا کہ میں 50 بندے یہ راستہ نہیں چھوڑنا، چاہے ہم جیتیں یا ہاریں. وہ جو آج بھی سید الشہداء کے چہرے مبارک کے سامنے جو جبل رماد ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں 50 صحابہ کرام کو کھڑا کر دیا تھا اور فرماتا ہے اس کو چھوڑنا نہیں تم نے جب تک میں خود نہ آؤں، یا میں کوئی خاص نشانی دے کر کسی بندے کو بھیجوں نہ، اس وقت تک تم نے اس گھاٹی کو نہیں چھوڑنا. لیکن مسلمانوں نے چند منٹوں کے اندر ہی جب کافروں کا کام تمام کیا تو اوپر کھڑے ہوئے لوگ جو صحابہ تھے وہ اجتہادی اعتبار سے انہوں نے کہا کہ سارا کام مکمل ہو گیا، کافر تو بھاگ گئے. وہ خوشی سے نیچے اتر آئے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسی گھاٹی پہ شہید ہوئے ہیں سید الشہداء کے ساتھ، ان کو ہم شبیہ رسول کہا جاتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے نہیں چھوڑا، وہ پر جمے رہے اور وہ اپنے ساتھیوں کو کہتے رہے کہ دیکھو حضور کی طرف سے کوئی قاصد نہیں آیا. وہ کہنے کا ٹھیک ہے نہیں آیا ہے، لیکن جنگ تو ہم جیت گئے، ہم تو اس لیے کھڑے تھے نا کہ کافر کچھ کریں گے تو ہم نے تو بیعت حضور کے لیے کی ہے. مخلص صحابہ تھے، یعنی کوئی نفاق علیہ باللہ، کوئی موت کا ڈر، کوئی مال کی حوث، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. لیکن بس انسان ہے نا، جب وہ امیدیں بھر آئی کہ دیکھو کافر اتنے بڑا لشکر لے کر، بدر سے بڑا لشکر لے کر آئے اور 15 منٹ میں ان کی کہانی مکمل ہوگی اور یہ میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے ہیں، تو اس محبت میں، غلبہ محبت میں اور گویا کہ خوشی میں، کتنی بڑی کامیابی اللہ نے بدر میں بھی دی، احد میں بھی دی، اب وہ چھلانگے مارتے ہوئے نیچے آئے. مصعب بن عمیر رک گئے، وہ پیچھے آواز دیتے رہے، ان کے ساتھ چند ساتھی رک گئے. خالد بن ولید اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور وہ احد کے میں جو مسلمانوں کا لشکر کے خلاف کافروں کا لشکر آیا تو اس کی وہ کمانڈ کر رہے تھے، بڑے ذہین تھے. انہوں نے دیکھا جناب جہاں سے وہ گھاٹی ہے وہاں سے لوگ ہٹ گئے، تو دور سے ایک لمبا چکر کھینچا اور اسی گھاٹی کے اوپر سے آ گئے. اور گھاٹی پر آئے تو حضرت مصعب بن عمیر نے، اب کتنے لوگوں کو وہ روکتے، روایت میں آتا ان کا جسم تلوار کی وار سہ سہ کے چھلنی ہو گیا تھا، اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی گھاٹی پر شہید ہوئے، اور وہاں سے یعنی مسلمان کی پشت کی طرف سے وہ اترے. اب بھگدڑ مچ گئی، پیچھے سے وہ آ گئے، اب بھگدڑ مچ گئی، یعنی گوناگوں کی فضا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. ایک یہ ہو کہ کچھ بات پتا ہو، کسی چیز کا علم ہو، تو بندہ دشمن کا بھی مقابلہ کرنے کی اگر طاقت نہ رکھے تو ذہن تو رکھتا ہے کہ کہاں سے نکلنا ہے، کیا کرنا ہے. لیکن ایک بھگدڑ کی صورت تھی، اور اس میں پھر یہ بات مشہور ہو گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شہید کر دیے گئے، حضور بھی شہید ہو گئے. اب اس بھگدڑ میں یہ تھا کہ جناب زمینوں میں خندقیں کھودی ہوئی تھیں اور اس پر کھجور کی شاخیں رکھی ہوئی تھیں. یہ ارادہ تھا جنگی حکمت سے کہ جناب کافر اگر زور دکھائیں تو ہم ان کو زور دے کر پیچھے کی طرف لے جائیں اور ان گڑوں کے اندر ان کو گرائیں، کیونکہ زمانے میں تو یہی جنگی حکمت عملی تھی. لیکن جب یہ بھگدڑ مچی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا پاؤں اس پر آیا، اور روایت میں آتا ہے کہ جو گڑے کھودے ہوئے تھے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا پاؤں اس میں آیا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا بدن مبارک جب اس میں داخل ہوا تو سر مقدس دیوار سے لگا، یعنی جو خندق کھودی ہوئی تھی، تو وہ جو خوت تھا لوہے کی، جو ٹوپی تھی، اس کی سلاخیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے میں پیوست ہو گئی. اور یہاں پر خبر مشہور ہو گئی کہ جناب جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیا گیا. تو اس وقت حضرت علی المرتضیٰ اور دیگر صحابہ کرام نے یہ قسم اٹھائی کہ جب حضور نہیں رہے تو ہمیں رہنے کا کیا مطلب ہے اور کیا غرض ہے, تو وہ تلوار لے کر شروع ہوئے. لیکن یہاں پر جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں, بات طویل ہو جائے گی, حضور کو یہ صدمہ پہنچا کہ ساری چیزیں سسٹم سے تھی, ساری چیزیں ہم نے بنا دی تھی, تو پھر اس میں عدول کیوں ہوا, اس کو کیوں چھوڑا گیا. تو یہ صدمہ ایسا تھا جس کو بظاہر یہ کہتے ہیں نا کہ صدمہ پہنچنے کے بعد انسان کو پھر کوئی چیز نظر نہیں آتی, یعنی اتنی امید, اتنی توقع, مکمل اعتماد ہو اور پھر اس پر سے جناب جو ہے کہ پالیسی کے اندر کوئی اس قسم کا معاملہ کر دیا جائے تو اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے کہ ایک دم مسئلہ ختم ہو گیا. تو میری ماں ام المومنین ہمیشہ دیکھتی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا برداشت تو سب سے زیادہ ہے. صبر جمیل کی تو آپ تفسیر ہیں, لیکن عرض کی کہ حضور میں نے آپ کو احد کے وقت بہت سخت صدمے میں دیکھا ہے. یا رسول اللہ اس سے بڑا صدمہ کبھی آپ کو آیا ہے یا اس سے ملتا جلتا صدمہ؟ تو حضور نے فرمایا ہاں ایک دفعہ آیا, اور وہ ہے جب میرا سامنا طائف کے کافروں کے ساتھ ہو. یعنی امید یہ تھی, دل میں جذبہ یہ تھا کہ میں رب سے ان کی مغفرت مانگوں گا, میں ان کے گناہوں کے کفارے کے لیے رب کے حضور گڑ گڑاؤں گا, جو انہوں نے رب کی نافرمانی کی ہے تو رب کی رحمت کے دامن کو پکڑ کر میں رب سے ان کی مغفرت کو طلب کروں گا. لیکن جب وہاں پر میں پہنچا تو وہ مشرکین مکہ سے زیادہ گویا کہ سخت تھے, یعنی مکہ کے مشرکین سے زیادہ وہ سخت نکلے. تو فرمایا کہ جب انہوں نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا تو پتھر کہاں سے آ رہا ہے اس سے مجھے نہیں تھا, لیکن دماغ پر یہ کیفیت اتنی طاری تھی کہ وہ سفر گزر گیا اور میرے جسم سے خون بہتا رہا. حضور فرماتے ہیں لیکن ایک وادی سے دوسرے وادی تک میں پہنچ گیا, ایک وادی سے دوسری وادی تک لمبا طویل عرصہ, یعنی سمجھیے کہ 4-5 کلومیٹر کراس کر گئے. لیکن حضور فرماتے ہیں میں اپنے آپ پر مطلع نہیں تھا کہ میں چل بھی رہا ہوں, یعنی صدمہ اتنا تھا. تو یہ باتیں میں نے آپ کی خدمت میں گزشتہ درس میں عرض کی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو صدمہ تکلیف حضرت یوسف کو پہنچنے والے صدمے سے زیادہ تھا, اس لیے حضور نے شاہ فرمایا کہ مجھے اللہ کی راہ میں جتنا ستایا گیا ہے اتنا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا. اللہ اکبر. تو یہ نبوت کا پانچواں سال ہے, چھٹا سال ہے. پھر اس کے بعد آ کر وہ انتہا تھی, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ایک کافر کے باغ کے اندر داخل ہوئے تو وہ بھی بڑا منحوس آدمی تھا اور بڑا سخت دل تھا, لیکن جب اس نے حضور کی کیفیت دیکھی تو اس کو بھی رحم آیا کہ نہ یہ کسی سے پیسہ مانگتے ہیں, نہ یہ کسی سے روٹی کا سوال کرتے ہیں, نہ ان کو زمینیں چاہیے, نہ ان کو علاقہ چاہیے, یہ یہی بات کرتے ہیں یار کہ سچ بولو, زنا نہ کرو اور جوئے نہ کھیلو, رشتہ داریوں سے رشتے نہ توڑو, خیانتیں نہ کرو, بیٹیوں کو زندہ درگور نہ کرو, اللہ کو ایک تسلیم کرو, جن کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو ان کو کیسے پوچھتے ہو, تو کہا اس میں دوسرے کو کیا ضرر ہے. تو اس نے خود اپنے غلام کو فوراً کہا کہ یہ انگور کا خوشہ توڑو اور فوراً ان کی خدمت میں پہنچو. بڑا سخت دل آدمی تھا لیکن حضور کی کیفیت اور حضور کے جسم پر جو زخم تھا اس کو دیکھ کر وہ سخت قسم کا کافر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف مکہ میں کھڑا تھا اس کا دل بھی نرم ہوا اور اس نے کہا کہ یہ خوشہ لے جا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کرو. یعنی یہ انتہا تھی اور اس وقت معراج کرا دی گئی. یعنی تمام صدموں کو دور کرنے کے لیے, کیونکہ آگے بدر بھی ہونی تھی نا, احد بھی ہونا تھا, خندق بھی ہونا تھا, احزاب بھی تھی, موتا بھی تھا, اس کے بڑے بڑے مارکے آگے آنے تھے. تو اللہ رب العالمین نے تسلی دینے کے لیے اور دل سے غم کو دور کرنے کے لیے, جو پریشانی, جو آلام, جو دماغی کوفت, جو تقاضے بشری کے اعتبار سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب ہوئی ہے, تو ان تمام چیزوں میں نرم اور راحت دینے کے لیے اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کی سیر کرائی اور اپنا دیدار کرایا. تو یہ پورا تسلسل ہے واقعہ معراج کا. یہاں پر تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جتنا اللہ کی راہ میں ستایا گیا اتنا کوئی نہیں ستایا گیا. شعب ابی طالب کو کبھی آپ جا کے سیرت کی کتابوں میں پڑھیں اور دیکھیں وہ 3 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گزرے کیسے ہیں. میں نے آپ کو بتایا وہ 3 سال شعب ابی طالب, یعنی مکہ شریف سے تھوڑا سے فاصلے پر, 3 کلومیٹر کا فاصلہ, 3 میل کا فاصلہ علماء نے لکھا ہے. وہاں پر ایک گھاٹی تھی, وہ زمین جناب ابو طالب کی تھی. جب یہ مکمل کافروں نے کہا کہ بھائی ان کو ہم روک نہیں سکتے, کریں گے کمال ڈالو ان کو, اب قبیلہ تیار ہو گیا, انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے مار دیں گے ان کو. اب مارنے کی بات یہ جب ابو طالب کو پتا چلی تو انہوں نے کہا یہ تو میرے بھتیجے کو مار ڈالیں گے. انہوں نے بنو عبد المطلب اور بنو مطلب اور بنو حاشم کو جمع کیا اور ان کے درمیان قوم کی ہمت دلائی کہ تم کون ہو، یہ محمد کون ہے، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے بھتیجے ہیں، یہ ہمارے خاندان کی آبرو اور عزت ہے، یہی کافر پورے 40 سال ان کے آگے پیچھے رہے ہیں، امانت و صداقت کے اندر قریش میں اگر کسی کا رویہ اور اخلاق یہ دنیا میں پیش کرتے تو اسی کا پیش کرتے، آج یہ عصبیت میں اتنے بڑھ گئے کہ یہ ہمارے بھتیجے کو مارنا چاہتے ہیں، تو جناب ابو طالب کیونکہ پورے اس خاندان کے اندر سب سے معزز تھے، یعنی یوں سمجھیے کہ عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے ثانی تھے وہ، اور جو بات وہ کر دیں وہ بالکل حتمی ہوا کرتی تھی، تو سارا قبیلہ اس طرف تھا، اور شاب ابی طالب کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے جایا گیا، اور اس گھاٹی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بنو حاشم بنو عبد المطلب کے لوگوں نے گویا کہ 3 سال گزارے ہیں، اور جو ایمان لائے تھے وہ ان لوگوں نے 3 سال گزارے ہیں، اور اس میں خاص طور پر جو ہے خواتین تھی، بچے تھے، اور علماء نے یہ لکھا ہے کہ بنو حاشم اور بنو عبد المطلب پوری کوشش کرتے تھے اور نگرانی پوری ہوتی تھی کہ کوئی کافر اس علاقے کی طرف پھڑپڑائے بھی نہیں، اور جناب ابو طالب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور شفقت اتنی تھی کہ کتابوں کے اندر موجود ہے کہ رات کے وقت جہاں وہ حضور کا بسترہ ڈالتے تھے، اپنے قریب حضور کا بستر ڈالتے تھے اور اس پر حضور کو سلاتے تھے، اور رات کا کچھ پہر گزر جائے اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ حضور یہاں سوئے ہوئے ہیں، تو رات کے کچھ پہر کے بعد پھر حضور کو جگاتے تھے کہ اٹھیے، اور جگا کر حضور کو دوسری جگہ سلاتے تھے، اور وہاں پر اپنے بیٹے عقیل کو لا کے سلاتے تھے کہ رات کو اگر کوئی کافر مارنے کے لیے آئے تو میرے بیٹے کو مار ڈالے، تو یہ جناب ابو طالب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انتہائی محبت تھی، اللہ اکبر، اور پھر ان کا انتقال ہو گیا، وہ فوت ہو گئے، پھر اس کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، تو یہ صدمے پر صدمہ تھا جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور یہ سب سے بڑا حسد تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف قوم کا، لیکن آپ دیکھیے آپ اس قوم نے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ معاملہ کیا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام لوٹ کر آئے تو فتح مکہ میں حضور نے سب کو معاف کر دیا، وہ حضور کا صرف یہ کہنا کہ کھڑکیاں بند کرو، وہ تو پورے ذہن میں پلاننگ بنا کر رکھے ہوتے، اب مر گئے اب خیر نہیں، اب تو اینٹ سے اینٹ بجا ڈالی جائے گی، اور اب تو ہمارے جسموں سے ہمارے سروں کو اتار دیا جائے گا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تشریف لانا، اور حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے کہ سر پر حضور نے کالا امامہ باندھا ہوا تھا، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی مکہ میں داخل ہوئی تو سر مبارک کجاوے کو لگ رہا تھا، یعنی یوں سینہ تان کر نہیں آ رہے ہیں بلکہ سر کو جھکا کر آ رہے ہیں، اور اتنا اپنے سر مبارک کو اللہ کے حضور جھکا رہے ہیں کہ سر مبارک جو ہے حضور کا وہ سامنے کجاوے کی لکڑی پر لگتا ہے، اور زبان پر آیت انا فتحنا لک فتحا مبینا، سورہ فتح کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت فرماتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں، اور اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ جو من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا وہ امن میں، جس نے کھڑکی دروازے بند کر لیے وہ امن میں، جس نے اسلحہ نہیں اٹھایا وہ امن میں، اور یہ ایک انقلابی فیصلہ تھا، انشاءاللہ کل بھی میں اس کی تھوڑی بہت تشریح انشاءاللہ العزیز آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، آ جائیے اس آیت کریمہ کی طرف چلتے ہیں، حسد پر ہم نے مکمل بحث کی، اور سیرت مصطفیٰ اور سیرت یوسف علیہ السلام پر ہم نے ایک مختصر سی بات گزشتہ درس قرآن کے اندر کی تھی اس کے تقابل پر، اب جب بھائیوں نے یہ پلاننگ کر لی تھی کہ کسی طریقے سے باپ کے سامنے یہ بات کی جائے کہ ہم لے جائیں یوسف علیہ السلام کو، ارسلہ معنا غدن یرتع ویلعب وانا لہ لحافظون، کہ آپ اسے بھیجیے ہمارے ساتھ اور ہم یوسف کو لے جانا چاہتے ہیں تاکہ خوب کھائیں پیئیں کھیلیں کودیں جائیں گھومیں پھریں، اور آپ پرواہ نہیں کرنا، ان لہ لحافظون، ہم یوسف کی نگہبانی کے لیے کافی ہیں، آپ گھبرائیں نہیں، حضرت اور آپ نے فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہ بے شک مجھے غمزدہ بناتی ہے یہ بات کہ تم اسے لے جاؤ گے، یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا، اور میں ڈرتا ہوں کہ تم بعد میں یہ کہو گے کہ آئیں اکولہ ذئب وانتم عنہ غافلون، کہ میرے بچے یوسف کو جو ہے کہ وہ بھیڑیے نے کھا لیا ہے اور تم جو ہے کہ تمہاری توجہ نہیں تھی، یعنی اس واقعے کے ہونے سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ بات بتا دی تھی، علماء نے لکھا کہ پھر یہ روکا کیوں نہیں، فرمایا اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ یہ چیزیں ہوں گی اور یہ تقدیر مبرم ہے، یہ ٹلے گی نہیں، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس چیز کو اس طرح بیان فرمایا، کیونکہ اس کے مقابلے پر وحی کا نزول نہیں ہے کہ روکنے کے لیے، کیونکہ نبی جو کام کریں گے وہ اللہ رب العالمین کے حکم سے، اور وہ جو خواب انہوں نے دیکھ لیا اس کی تعبیر بھی تو ہونی ہے، اگر اس تعبیر کو یہیں پر ہونا ہے تو اس کے لیے ایک وحی کا اترنا ضروری ہے، اور جب وہ وحی نہیں ہے تو آپ نے خاموشی اختیار کی ہے، اب جناب فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابه الجب. قرآن یہ کہتا ہے پھر جب وہ بڑے اصرار سے لے گئے اور سب نے یہ طے کر لیا کہ ڈال دیں گے انہیں کسی گہرے تاریک اور اندھیرے کنویں کے اندر. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ, اور عین اس وقت اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس کی طرف وہی فرمائی, اور یہ اس بات کو اللہ رب العالمین نے واضح کیا حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے کہ آپ گھبرانا نہیں اس چیز. اور علماء نے لکھا کہ آپ صاحب نبوت ہیں اس لیے آپ سے کلام شروع ہو گیا ہے کہ یہ بھائی جو کر رہے ہیں اس سے گھبرانا نہیں, ہم آپ کی حفاظت کریں گے. اور یہ تمام چیزیں قوم و ملت کے لیے اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے کردار بنے گی تمہاری زندگی. حضرت یوسف علیہ السلام خاموش ہے. اب جناب جب لے گئے اور انہوں نے آپ کو کنویں کے اندر گویا کہ ڈال دیا علیہ اعوذ باللہ, تو پھر وہ وہاں سے لوٹے اور لوٹ کر انہوں نے کہا قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکله الذئب. اے ہمارے والد صاحب بہت افسوس کی بات ہے اور آپ ہم سے ناراض مت ہوئیے گا, ہم اپنا جو سامان تھا ہمارے کپڑے وغیرہ جو سامان تھا وہ ہم نے ایک جگہ پر رکھا اور یوسف علیہ السلام کو ہم نے کہا کہ یوسف آپ اس کو سنبھالو, ہم ذرا سیر سپاٹا کر کے آتے ہیں گھوم کر آتے ہیں. تو کہا وہ ترکنا یوسف عند متاعنا, ہم نے یوسف علیہ السلام کو اپنے مال کے پاس اور اپنے جو پکنک کے سامان ہیں وہ ان کے پاس رکھے کہ آپ اس کو رہنے دیجئے اور اس کی حفاظت کے لیے ہم آتے ہیں. فرمایا وہ کہنے کہ فاکرہ الذئب, اور اتنے میں دیکھا کہ بھیڑیا آیا اور بھیڑیا نے یوسف علیہ السلام کو کھا لیا. وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین, آپ ہمیں پتا ہے کہ ہماری بات آپ نہیں مانیں گے, لیکن اگرچہ آپ نہیں مانیں گے ہماری بات اگرچہ ہم سچے ہیں اور آپ کو یہ بات سچ بتا رہے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام, حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تفسیر میں آتا ہے کہ یہ بھیڑیا اتنا سمجھدار تھا کہ جس نے میرے بیٹے یوسف کو کھایا تو قمیض کے اوپر ایک گویا کہ نشان بھی نہیں آیا, اور یہ قمیض جو تم میرے پاس لے کر آ رہے ہو, آگے قرآن کہتا وجاؤ علی قمیصہ بدم کذب, وہ لے آئے اس قمیض پر جھوٹا خون لگا کر. وجاؤ سارے بھائی علی قمیصہ بدم کذب, جھوٹا خون لگا کر لائے. علماء نے کہا کہ انہوں نے ایک ہرن کو پکڑ لیا تھا یا ایک بھیڑ کو لے لیا تھا, اس کو ذبح کیا. حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے سے پہلے حضرت یوسف کا قمیض انہوں نے اتار دیا تھا, اور اس ہرن کو ذبح کرنے کے بعد اس کے خون سے اس کو تر کیا اور وہ لے آئے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیسا بھیڑیا ہے کہ جس نے میرے بیٹے یوسف کو کھایا ہے اور زخمی کیا ہے, تو کرتے کو کچھ بھی نہیں ہوا, اس کے اوپر کوئی نشان نہیں ہے اور کہیں سے بھی اس میں شغاف نہیں ہے, یہ کیسا ہے؟ اگر یہ بھیڑیے نے حملہ کیا ہوتا تو اس پر کوئی چیز واضح تو ہوتی. وجاؤ علی قمیص رہی بھی دم کذب, وہ لے آئے اس قمیص پر جھوٹا خون لگا کر. قال بل سوّلتکم, اور آپ نے فرمایا غلط کہتے ہو یوں نہیں بلکہ آراستہ کر دکھایا ہے تم نے, تمہارے نفوس کے اندر جو سنگین جرم تھا وہ تم نے کر کے دکھا دیا ہے, لیکن میں کچھ نہیں کہتا. فصبر جمیل, اور میں صبر جمیل کروں گا, اور واللہ المستعان علی ما تصفون, اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگوں گا اس پر جو تم بیان کرتے ہو. اب آگے یہ بیان کرتا ہے قرآن مجید, وجاء السیارۃ, جب کنویں میں ڈال دیا گیا تو ایک دو دن کے بعد بھائی آئے اور انہوں نے دیکھا کہ کنویں کے اندر یوسف علیہ السلام ہے کہ نہیں, لیکن حضرت یوسف نہیں تھے اس میں. آوازیں لگائی, بعض نے لکھا کہ رسی پکڑ کر خود تھوڑا نیچے سے اترے اور دیکھیں تو کنویں کے اندر حضرت یوسف نہیں تھے. ہوا یہ قرآن یہ کہتا ہے وجاء السیارۃ, وہاں سے ایک قافلہ آیا. فارسلوہ واردہم فادلا دلوہ, وہ قافلہ آیا پانی لانے کے لیے, اپنے ڈول کو جب اس میں لٹکایا تھا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول میں بیٹھ گئے, اور جب انہوں نے کھینچا تو حضرت یوسف علیہ السلام جب اوپر آئے تو آپ انتہائی حسین تھے اور حسن یوسف تو یوں ہی مشہور ہے. تو انہوں نے دیکھ کر کہا قال یا بشرا ھذا غلام, وہ پکار اٹھے اوئے یہ تو کیسا بچہ ہے, اتنا خوبصورت بچہ, یہ تو مثل فرشتے کے ہے. ھذا غلام وسرہ بضاع, اور انہوں نے فوراً ان کو چھپا دیا کہ یہ, کیونکہ لوگ اس وقت بکتے تھے بندے فروخت ہوتے تھے, تو چھپا لیا اس نیت کے ساتھ کہ جناب اس سے مال زیادہ ملے گا اور اتنا خوبصورت بچہ, اور تو جناب یہ کسی خاندان کے لیے یا کوئی ایسا ہو کہ جس کے گھر بچے نہ ہوں تو ان کو دینے کے لیے ایک بڑی قیمت اس کی مل سکتی ہے. اور واللہ علیم بما یعلمون, اللہ رب العالمین فرماتا ہے اور جو وہ سب کر رہے تھے تو اللہ رب العالمین کو سب کا علم تھا اور اللہ سب جانتا ہے. وشروا بثمن بخس درائم معدودہ, دو سے تین دن گزرے, بھائی پھر آئے اس جگہ پر, دیکھتے رہے کہ بھائی معاملہ کیا ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ جناب کنویں کے اندر حضرت یوسف نہیں ہے, تو انہوں نے دوڑ لگائی, دائیں بائیں بھاگے اور قافلے کو پکڑ لیا. جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اٹھایا تھا اس کو پکڑ لیا, اور پکڑنے کے بعد کہنے لگے یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے, اس کو کہاں لے جا رہے ہو تم؟ انہوں نے کہا کون غلام ہے؟ کہا یہ جو بچہ ہے. کہا اس کا یہ غلام ہے؟ یہ تو شہروں سے شہزادوں بادشاہوں کی اولاد لگتا ہے, یہ غلام ہے, اس کو تم غلام. انہوں نے کہا بس لمبی نہ کرو, یہ ہمارا غلام ہے, اس کے لیے ہم فلاں جگہ سے آئے ہیں, اور ہم نبیوں کی اولاد ہیں, ہم یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں, ہم اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں, ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں سے. اور حضرت یوسف علیہ السلام خاموش ہیں, کچھ جواب نہیں دیتے, اور کہا کہ یہ ہمارا غلام ہے, بھاگ کر آیا ہے, اور ہم ایسے نہیں جانے دیں گے, آپ کچھ ہمیں دو, کچھ دو تو پھر جانے دیں گے تمہیں. تاکہ وہاں پر جا کر یہ بھائیوں نے شرارت اس لیے کی کہ مصر جا کر جب حضرت ان کو پیسے کی ضرورت نہیں تھی, بلکہ قرآن یہ کہتا ہے وہ شروع بھی سمن بخشن درائم معدودہ, انہوں نے بیچ ڈالا یوسف کو حقیر قیمت میں, حقیر قیمت میں چند درہموں کے عوض. تو ان کو کیوں ایسی حرکت کی؟ وہ سازشی تھے, انہوں نے حرکت اس لیے کی کہ کل یہ کہیں جائیں گے تو یہ مشہور نہ ہو کہ ایسی کوئی بچہ مل گیا تھا, بلکہ یہ تاریخ مشہور ہو کہ غلام ہم نے پکڑا ہے, تاکہ وہ تاریخ مسخ ہو جائے اور ان کا رابطہ حضرت یعقوب سے نہ نکل سکے. یعنی یوں نہ کہ ہم جا رہے تھے ایک بچہ مل گیا, تو جب بچہ مل گیا تو یقیناً آزاد ہوگا, کسی کا ہوگا, تو اس کی تحقیق, اس کا آتا پتا کچھ چلتا ہے. تو پہلے ہی انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا غلام ہے, تو کہانی مکمل ہو گئی کہ جناب اس کا تعلق کسی قبیلے سے نہیں, کسی خاندان سے نہیں, بس بکاؤ مال ہے, بک گیا ہے جناب, جس طرح غلام بکتے تھے. تو اس لیے قرآن کہتا ہے وہ شروع ہو بھی سمن ان بخش درائم معدودہ, انہوں نے بیچ ڈالا, وہ شروع ہو انہوں نے بیچ ڈالا ہو حضرت یوسف علیہ السلام کو, بے سمن بخش حقیر پیسوں کے درائم معدودہ, گنتی کے پیسوں کے بس بیچ دیا. وہ کانو فیہ من الزاہدین, اور وہ پہلے سے اس میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے تھے, یعنی انہیں حضرت یوسف علیہ السلام سے کوئی دلچسپی نہیں تھی. اس لیے انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, ہم تو خود غریب لوگ ہیں, اتنا لمبا قافلہ لے کر ہم یہاں سے روانہ ہوئے, ہم آپ کو کیا دے سکتے ہیں اور ہمارے پاس دینے کے لیے کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی کتنے پیسے تمہارے پاس؟ انہوں نے کہا کہ یہ اتنے درہم ہے. فرمایا انہوں نے کہا کہ یہ اتنے درہم کی ضرورت نہیں, مثال کے طور پر 100 درہم ہے. انہوں نے کہا جی یہ 99 درہم اپنے پاس رکھو, ہمیں بس یہ 1 درہم دے دو, کیونکہ ہم بڑے سخی لوگ ہیں, اب تم نے محنت کی ہے اور اس کو کنویں سے نکالا ہے اور بھاگتا ہوا پکڑ لیا ہے, ہم واپس نہیں لے جاتے. تو یہ پورا وہ ڈرامہ کرنے لگے, بنانے لگے, تاکہ مکمل مصر کی طرف جانے والے قافلے کو یہ پتا چل جائے کہ ان کا ان سے کوئی ریلیشن اور تعلق اس کے علاوہ کچھ نہیں. انہوں نے کہا جی ہم سخی لوگ ہیں, ٹھیک ہے غلام تم نے پکڑ لیا ہے, تو ٹھیک ہے پکڑ لیا, ہم تمہاری محنت کو, تمہاری کوشش کو داد دیتے ہیں اور ہم تم سے لے کر نہیں جاتے, لیکن ہمیں کچھ اس حوالے سے دو تاکہ یہ جو رچ, یہ روایت جو ہے کہ غلام فروخت ہوتے ہیں اور ہم آپ سے کچھ نہ کچھ لینا چاہتے ہیں. تو انہوں نے مثال کے طور 100 روپے میں سے 1 روپے لیا, تاکہ اپنی بھی شیخی پتہ چل جائے, کل کو یہ جا کر بولے کہ جناب غلام تھا اور بڑے سخیوں کا غلام تھا, اور جناب انہوں نے ہمیں گویا کہ چند پیسوں میں اتنا عظیم بندہ ہمارے لیے بیچ دیا ہے, تاکہ ہماری عزت ان کے دلوں کے اندر بیٹھ جائے, تاریخ کے لیے ہم چند لوگ سامنے آ جائیں اور یہ مثل غلام کی مشہور ہو جائے, الیعوذ باللہ. تو یعنی ظلم در ظلم, پردہ در پردہ, اور الجھاؤ اور سسپنس بنانے کے لیے, تاکہ اس کے پیچھے کوئی راز ہی باقی نہ پڑے اور بندہ ایک بند گلی کے اندر بند ہو جائے. لیکن قرآن کریم فرقان حمید نے یہاں پر جو بات کی ہے, اس حسد پر تو گفتگو ہو گئی ہے, لیکن ان آیات کے ذریعے جو ہمیں سمجھنے کے لیے لفظ ملتا ہے وہ صبر جمیل ہے. صبر جمیل کے بارے میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ صبر جمیل اس کو کہتے ہیں صبر بمعنی رک جانا, یعنی اللہ کی رحمت کی طرف رکھے رہنا اور اس کی مخالفت کے کام کی طرف نہ جانا, یہ ہے صبر. میں اکثر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یہ کیفیت کیسے پیدا ہو سکتی ہے. صبر جمیل کی تعریف امام غزالی نے بڑی پیاری کی, وہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے شکوہ اور شکایت کرنا حرام ہے. جب آدمی اپنے مرض یا مصیبت کا کسی کے سامنے اظہار کرتا ہے اور وہ اس مرض اور مصیبت کو ناپسند کرتا ہے جو اس کو لگ گیا ہے اور اس سے ناراض ہوتا ہے, تو یہ فعل اللہ کی بارگاہ میں شکایت ہے, اس لیے یہ حرام ہے. ہاں اگر اس پر کچھ ایسے اسباب موجود ہوں کہ وہ اللہ کے فعل کو ناپسند نہیں کر رہا, لیکن جب کوئی پوچھنے آ رہا ہے تو اپنے مرض کے بارے میں بتا رہا ہے کہ مجھے یہ تکلیف ہوتی ہے, یہ تکلیف ہوتی ہے, یہ تکلیف ہوتی ہے, تو اصلا صوفیہ اس کو بھی صبر جمیل نہیں کہتے. صبر جمیل یہ ہے کہ جو بندے پر مشقت گزر رہی ہے, جو پریشانی گزر رہی ہے, اس سے کوئی پوچھے تو کہ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے, میں بالکل ٹھیک ہوں اور اللہ کا بڑا فضل ہے مجھ پر, اور میں بالکل ٹھیک ہوں. یعنی وہ اپنے اگر وہ اعلان کرنا بھی چاہے بتانا بھی چاہے طبیب کو تو بتا سکتا ہے, لیکن لوگوں کی ہمدردیاں لینے کے لیے اپنے کسی صدمے کو بتانے کے لیے اگر وہ بتائے تو یہ صبر جمیل نہیں ہے. صبر جمیل یہ ہے کہ بندہ وہ تمام مشکلات اس کیفیات کو اپنے اوپر روکے رکھے اور اس کو صرف رات کے اندھیرے میں یا جناب نماز کی صورت میں یا دعاؤں کی صورت میں اپنے رب کے حضور ذکر کرے. بندہ اگر اس سے پوچھے تو وہ کہے جی اللہ نے مجھے اس حال میں رکھا ہے, میں اس حال میں بہتر ہوں, تو فرمائے یہ صبر جمیل ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, اس کیفیت کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی تفصیل کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا. ایک دفعہ درود پاک پڑھیے گا. سیدی یا حبیب یا رسول. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صدقے کو مخفی رکھنا, یعنی صدقات کو مخفی رکھنا اور مصائب اور بیماریوں کو چھپانا, یہ نیکی کے خزانوں میں سے ہے. یعنی صدقہ دینے میں اس کو مخفی رکھنا اور مصائب اور بیماری کو چھپانا, یہ نیکی کے خزانوں میں سے ہے, اور جس نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا اس نے صبر نہیں کیا. تو صبر جمیل. حضرت یعقوب علیہ السلام کو ساری باتیں پتا تھی کہ انہوں نے کیا کیا, انہوں نے جھوٹ بولا ہے, انہوں نے غلط حرکت کی ہے. علماء نے یہ بھی لکھا ہے, علامہ امام رازی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جب حضرت یعقوب کو یہ پتا تھا کہ انہوں نے گویا کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا ہے اور میرا بیٹا زندہ ہے, تو آپ نکلے کیوں نہیں گھر سے, آپ خود اپنے بچوں کو لے کر یا تنہا بنیامین کو لے کر یا تنہا آپ روانہ ہو جاتے, اپنے چند مریدوں کو ساتھ میں لے جاتے اور جا کر ڈھونڈتے. تو فرمائیے نکلے اس لیے نہیں تھے کہ ان کو اس بات کا علم تھا کہ یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے, ورنہ نکل کے جا کر وہ خود دیکھ سکتے تھے, بھائی تم کہاں گھوم رہے تھے, کہاں پھر رہے تھے, کون سا مقام ہے. تو یہ آپ کا نہ نکلنا اس بات کی دلیل تھا کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ کو اس بات کا علم دے دیا تھا کہ یہ ہو رہا ہے, اب اس پر کوئی شکایت نہیں ہوگی, اور یہ آپ کے ترقی مدارج کے لیے ہے, یہ آپ کی عظیم نبوت کو آشکارا کرنے کے لیے. تو الحمدللہ وہ صبر جمیل کی صورت تھی جس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے مکمل طور پر صبر کر کے دکھایا. درود پاک پڑھ لیجیے گا. آئیے یہاں پر دو باتیں میں مزید عرض کر کے اپنے درس کو اختتام کی طرف لے کر چلتا ہوں. 25 چیزیں ہم نے یہاں پر اس سے پہلے آپ کی خدمت میں ذکر کی تھی, خواب کے 46 شبہات میں سے تھی. آج انشاءاللہ وقت کے اختصار پر دو یا تین چیزیں مزید میں یہاں پر ذکر کر دیتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے جس کو ہم پڑھ رہے تھے کہ خواب جو ہے وہ نبوت کے 46 حصے میں سے. بولی سبحان اللہ. یعنی نبوت کی جو خصوصیات ہیں اس کا 46 جو شعبہ ہے وہ خواب ہے. اور خواب کیا چیز ہے, خواب سے مراد کیا ہے, خواب سے مراد یہ ہے کہ وہ پوشیدہ مخفی محجوب چھپے ہوئے جو باتیں ہیں کہ جو لوگوں کی نظر سے وہ اوجھل ہوتی ہیں اور لوگ اس کا گویا کہ اندازہ نہیں لگا سکتے, وہ اللہ رب العالمین جل وعلا انبیاء پر تو اس کو اشکارا کرتا ہے, لیکن ذات انبیاء سے متعارف کرانے کے لیے کچھ صالحین کے دل پر بھی کچھ چھینٹے اتارتا ہے کہ جس کی رونق, جس کی چمک اور جس کی عظمت کو دیکھ کر بندہ اندازہ لگاتا ہے کہ جناب میرے دل پر ان کے کلمے اور ان کی اطاعت کی وجہ سے اتنی کرامات کا نزول ہو رہا ہے, تو جس نبی کا میں کلمہ پڑھ رہا ہوں اللہ نے ان کو کیسی بزرگی عطا فرمائی ہے. تو اس لیے خواب کو 46 حصہ جو ذکر کیا گیا ہے, اور وہ اوپر کے جو 45 حصے ہیں, 45 درجے جو ہے اس کا احاطہ تو کوئی نہیں کر سکتا. اسی کو ہم علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی کتاب فتح الباری سے عرض کر رہے تھے, اور انہوں نے تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو گویا کہ ذکر کیا ہے. 25 چیزیں ہم نے آپ کی خدمت میں ذکر کر دی تھی. آئیے آج 26 چیز اس حوالے سے ہم ذکر کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 25 خواص کے بعد 26 خاصہ یہ ہے. 25 ہم نے آپ کے سامنے بتا دیا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ بھی علم عطا فرمایا ہے, علم ظاہری کے اندر, کہ کسی کے نام کو دیکھ لیں تو اس کے نام کے ذریعے رب کی جو تقدیر ہے وہ آپ کے سامنے واضح ہو جاتی ہے. جیسے سہیل بن عمرو کے بارے میں ہم نے بتایا کہ ان کا نام سن کر حضور نے بتا دیا تھا کہ فیصلہ ہو جائے گا. حضرت بریدہ اسلمی کے نام کو سننے کے بعد حضور نے بتا دیا تھا کہ گھبرانا نہیں, مسئلہ حل ہو گیا, اس کا نام مجھے بتا رہا ہے اور اس کے نام کی تعبیر کے ذریعے مسمى یعنی نام اور جس کا نام ہے اس کا جو مزاج ہے اور اس کے بارے میں جو رب کے حکام ہے وہ آپ پر منکشف ہو جاتے ہیں. یعنی سہیل نام تھا تو اس نام کا معنی سہولت سے ہے, تو اس نام کا کوئی اثر اس کی طبیعت پر ہوا ہے اور نام کے ساتھ اس کی طبیعت میں کوئی ہم آہنگی ہے, تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم سے مسمى کی طرف اس کی روحانیت اور نام کی کیفیت کی طرف بڑھنا اور بڑھ کر فوراً اس کے لیے جو اللہ رب العالمین نے تقدیر کو مقدر فرمایا ہے اللہ کے بتائے سے اس پر مطلع ہو جانا, یہ 25واں خاصہ تھا. 26ویں بات علامہ ابن حجر اسقلانی نے یہ بھی لکھی ہے کہ کسی آسمان کی چیز کو دیکھ کر زمین کے وقوع پر استدلال کرنا, یعنی مثال کے طور پر بادل چل رہے ہیں, یہ بھی علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ یہاں پر لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اَن يَنظُرَ شَيْئًا عُلُوِّيًّا فَيَسْتَدِلُّ بِهِ عَلَى أَمْرٌ يَقَعُ فِي الْأَرْضِ قَالَ كَمَا إِنَّ هَذَا الصَّحَابَةَ لَتَسْتَهِلُّ بِمِصْرِ بَنِي كَعْبٍ. فرمایا کہ جس طرح کہ یہ بادل چل رہے ہوتے ہیں نا, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاصے میں سے یہ بھی تھا کہ جو بادل جا رہا ہے نا, تو حضور اس بات کو جانتے تھے یہ جا کے برسے گا کہاں پر. یہ 26واں خاصہ علامہ ابن حجر نے لکھا ہے. ایک بادل جا رہا تھا, اس میں بڑا پانی تھا, تو صحابہ نے کہا حضور یہ برسے گا کہاں؟ فرمایا بنو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا نام لیا بنصر بنی ابی کعب. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بادل بنو کعب کی مدد کے لیے برس رہا ہے, یہ اس طرف جا کر برسے, یعنی آسمان کی جو مومنٹ یہ نہ کریں, آسمان کی جو شکل ہے اور عالم فلک کے جو راز ہے وہ بھی اللہ رب العالمین جل والا نے آپ پر روشن فرمائے. 27واں خاصہ بہت ہی مبارک ہے جو علامہ ابن حجر کی قبر پر اللہ کروڑ رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. السابعۃ والعشرون, فرما 27واں کیا ہے؟ رؤیتہم من ورائہ, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سامنے دیکھتے ہیں اس طرح پیچھے دیکھتے ہیں. فرمایا یہ 27واں خاصہ ہے. تو فرماتے ہیں کہ السابعۃ والعشرون رؤیتہ من ورائہ, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا جو ہے وہ جس طرح سامنے سے اس طرح پیچھے سے بھی ہے. اور بخاری شریف کی وہ حدیث مبارکہ ہے جو کتاب الصلاۃ کے اندر ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنی نمازوں کی ترتیب کو صحیح رکھا کرو, صفوں کو درست رکھا کرو. تم کیا سمجھتے ہو کہ میں صرف آگے سے دیکھتا ہوں؟ فرمایا میں جس طرح آگے سے دیکھتا ہوں اس طرح میں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں. اور حضور نے فرمایا تمہارا سجدہ, یعنی حضور اپنے مقتدیوں سے کہہ رہے ہیں ذرا توجہ رکھنا بالکل جاگتے ہوئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے مقتدیوں میرے پیچھے نماز پڑھنے والوں, تم میں آگے دیکھ رہا ہوں لیکن تم جو پیچھے رکوع کر رہے ہو نا وہ بھی مجھے پتا ہے, جو تم سجدہ کر رہے ہو نا وہ بھی مجھے پتا ہے. تمہارا رکوع اور تمہارا سجود یہ مجھ پر گویا کہ مخفی نہیں, چھپا ہوا نہیں, میں آگے دیکھ رہا ہوں لیکن تم آخری صف تک ایک بندہ جو بھی ہے جس جو کئی صفوں کے پیچھے چھپا ہوا ہے اور وہ آخری صف میں نماز پڑھ رہا ہے وہ کس طرح رکوع کر رہا ہے میں اپنے مصلی پر دیکھ رہا ہوں. بولی سبحان اللہ. وہ کس طرح سجدہ کر رہا ہے میں اس کو دیکھ رہا ہوں. یہاں پر وحید الزمان حیدرآبادی, اس نے اپنی کتاب تیسر الباری شرح بخاری میں لکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت پر جو ہے نا وہ باریک باریک دو آنکھیں تھیں. قول کیا ہے محدثین نے لیکن اس قول کو اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ باریک باریک آنکھیں حضور کی پشت پر تھی تو اوپر جبہ مبارک بھی تو تھا, کرتا مبارک بھی تو تھا, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے امامے کا شملہ بھی تو تھا. اگر پشت کے وسط میں وہ دو آنکھیں تھیں تو وہ آنکھیں کپڑے کے اندر سے کیسے دیکھ رہی ہے؟ ٹھیک ہے, اور نہیں سمجھا میری بات, سمجھ رہے ہیں؟ اس پر سبحان اللہ بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت پر وہ آنکھیں ہیں تو وہ آنکھیں بظاہر ہماری آنکھوں کی طرح آیاں تو نہیں ہے, اس کے آگے تو حجاب ہے نا, کپڑا ہے. یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کرتا زیب تن فرمایا ہے وہ اس کے اوپر ڈلا ہوا ہے, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امام شریف کا جو شملہ ہے وہ اس پر آیا ہوا ہے, پھر اس میں سے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ تو ہم نے کہا اگر وہ آنکھیں تھی بھی اور اگر اس کو تسلیم بھی کر لیا جائے تو یہ عظیم معجزہ ہے کہ اس کے آگے حجاب بنا ہوا ہے, لیکن وہ حجاب اس کے لیے حجاب نہیں ہے بلکہ نبی پاک کی پشت پر اگر آنکھوں کا بات بھی کی جائے تو اس کے لیے ہر چیز مستحضر ہے اور مشاہدے میں ہے. لیکن آگے کا جملہ ان کی ساری کشتی ڈبو دیتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ بھائی ایک بندہ رکوع کر رہا ہے تو وہی تو ظاہر ہے نا, لیکن اس کے دل میں کیا چل رہا ہے یہ تو بات ہی نہیں. یعنی آپ جو بیٹھے ہیں میں مجھے آپ دیکھ رہے ہیں میں تقریر کر رہا ہوں, تو آپ میرے چہرے سے باڈی لینگویج تو سمجھ رہے کہ میری زبان چل رہی ہے، لیکن میرے دل میں اس وقت کیا ہے آپ نہیں سمجھ رہے، میرے دماغ میں اس وقت کیا ہے آپ کو نہیں پتا، اور مجھے نہیں پتا آپ کے دماغ اور دل میں کیا ہے. تو یہ اندر کی چیزیں ہیں. یعنی جتنی محبت سے ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، رکوع جو بندہ کرتا ہے تو یہ انکساری کا اظہار ہے، لیکن انکساری دل میں ہوتی ہے. انکساری کیا ہے؟ دل میں ہوتی ہے. دل کا اللہ کی امید اور خوف کے لیے نرم ہو جانا یہ انکساری ہے. یہ کیا بولیے؟ یہ خشوع ہے. یہ خشوع ہے دل کا نرم ہو جانا. اور یہ دل کے نرم ہونے کی مثال رکوع اور سجدہ ہے، یہ اس کی مثال ہے. لیکن جو رکوع کر رہا ہے اس کے پیچھے کیا دل بھی اس کیفیت کو بیان کر رہا ہے یہ ہمیں نہیں پتا. دل چاہ رہا کہ نہیں چاہ رہا، تم نے تو نماز پڑھنی ہے، لیکن یہ کہ دل سجدے کو چاہ رہا ہو اور بندہ سجدہ کرے تو یوں لگتا ہے کہ دل نکل کر پیشانی میں آ گیا ہے. اگر وہ کیفیت، اگر وہ رس موجود ہو. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں صرف آگے سے نہیں پیچھے سے بھی دیکھ رہا ہوں، یعنی تمہیں دیکھ رہا ہوں، اور تمہارا رکوع اور تمہارا سجود مجھ سے پوشیدہ نہیں، یہاں تک کہ تمہارا خشوع دل کی جو کیفیت ہے وہ بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں. تو حضور نے ظاہری کیفیت اور باطنی کیفیت کو یکجا کر کے فرما دیا، تو گویا کہ اس کو امور غیب کے مشاہدے کے بغیر اور کچھ نہیں کہا جا سکتا. کیونکہ خشوع جو ہے وہ چہرے کے اوپر نظر نہیں آتا، وہ تو اس کے آثار ہے، لیکن خشوع جہاں پیدا ہوتا ہے وہ دل کی کیفیت کا نام ہے، دل کی نرمی کا نام ہے، دل کا اللہ سے امید اور اس کے خوف کے لیے جو نرم ہونا ہے، جو کیفیت اور روح کی جو مٹھاس اور گداز ہے اس کو خشوع کہتے ہیں. تو آقا فرماتے ہیں کہ میں تمہارے ظاہری جو خشوع کو ادا کرنے کا ڈھنگ ہے رکوع، اس کو بھی دیکھ رہا ہوں، اور جس کی وہ غمازی کر رہا ہے اس خشوع کو بھی دیکھ رہا ہوں. بلکہ مسلم امام احمد کے اندر تو یہ روایت موجود ہے، غالباً مسند خدری کے اندر ہے، کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں پیچھے صف کے اندر، انہوں نے خود ایسی حرکت کی کہ جو نہیں کرنی چاہیے تھی. ایک ایسی حرکت کی میں نہیں ذکر کرتا جو نماز میں نہیں کرنی چاہیے، آخری صف میں تھے. اگر مجھے یاد رہا تو میں مسلم امام احمد لے آؤں گا، ضمن ایسی بات آئی ہے تو میں مطالعے کے دوران میں نے نشان لگایا تھا، کیونکہ ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے، ایسی چیز ہم بھولتے نہیں. اگر ایک کتاب کے 10 نسخے بھی ہمارے پر ہوں تو ہم سارے نسخوں پر نشان لگاتے ہیں، تاکہ بندہ رہے نہ رہے کوئی کتاب کبھی ہمارے باغ پڑھے بھی تو اس کو پڑھا پڑھایا سب کچھ مل جائے کہ یہ چیزیں موجود ہیں. تو میں یاد رہا تو کل مسلم امام احمد لے آؤں گا، یہاں پر میں آپ کے سامنے عرض کر دوں گا. تو لیکن یہ حدیث پاک سنیے آپ کہ ایک صحابی پیچھے صف میں نماز پڑھ رہے ہیں جناب، اور انہوں نے نماز میں جناب ایسا کام کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا، ناکام. بولیے، حضور نماز سے فارغ ہوئے اور سرکار کھڑے ہو کر اس کا نام لیا. حضور کہو ادھر آؤ، کھڑے ہوئے، کہا تو نے یہ حرکت کیوں کی؟ انہوں نے کہا کی اس لیے تھی تاکہ میں دیکھوں کہ آپ کو پتا لگتا کہ نہیں لگتا، اور مجھے یقین تھا کہ آپ اللہ کے نبی، آپ کو پتا لگے گا. بولیے سبحان اللہ. کہتے کہ نہیں، دراصل وہ غیب میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا نا، اللہ کے ساتھ غیب میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا. میں نے کہا جی کہاں لکھا ہے؟ وہ کہے جی قرآن کہتا ہے عالم الغیب. تو میں نے کہا آگے وہ شہادہ بھی تو ہے نا، عالم الغیب، غیب کا جاننے والا اللہ ہے. تو میں نے کہا اس میں تو جھگڑا ہی نہیں ہے کہ غیب کا جاننے والا اللہ ہے، بات تو یہ کہ حضور جانتے کہ نہیں جانتے، اس پر بات ہے. نہیں سمجھا، حضور کو دیا گیا اس پر اختلاف ہے. وہ کہتے جی عالم الغیب. میں نے کہا وہ شہادہ، اللہ صرف عالم الغیب نہیں ہے، عالم شہادہ بھی ہے. یہ دو صفت اللہ نے اپنے سامنے ذکر کی، ذرا توجہ رکھنا. عالم الغیب یعنی ظاہر کا بھی وہ علم رکھتا ہے، پوشیدہ کا بھی علم رکھتا ہے. آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا، یہ علم شہادت ہے، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں نا، علم شہادت ہے. بھائی روزمرہ جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں، جو چیزیں نظر آ رہی ہیں ظاہر کی، اگر ہم کچھ چیزوں کو نہیں دیکھ رہے تو اتنا مندے ہیں، لیکن جس کو اللہ نے آنکھ دی تو مشاہدہ کرتا نا، ظاہر کو دیکھتا ہے. تو میں نے کہا اللہ نے شہادت کو اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ جو ظاہر ہے اس کو بھی میں جانتا ہوں، جو پوشیدہ میں بھی جانتا ہوں. تو میں نے کہا صرف تم غیب پر شرک فتویٰ کیوں لگاتے ہو؟ اللہ تو غیب کو بھی جانتے. کہتے جو غیب میں کسی کو شریک کرو گے نا، غیب اللہ کے علاوہ کسی کے لیے مانو گے نا، تو بندہ مشرک ہو جائے گا. تو میں نے کہا شہادت غیر کے لیے ماننا، تو اس میں شرک کیوں نہیں ہوتا؟ آپ میرا سوال سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے دو چیزوں کو فرمایا، ظاہر کو بھی میں جانتا ہوں، باطن کو بھی میں جانتا ہوں. کہتے جی غیب کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو میں نے کہا جی ظاہر کو بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. کہنے لگے ہاں. میں نے کہا تم مجھے دیکھ رہے ہو؟ کہا ہاں. میں نے کہا یہ باطن کو دیکھ رہے ہیں ظاہر کو؟ کہا ظاہر کو. میں نے کہا تو شرک ہو گیا، اس لیے کہ اس کو علم شہادت کہتے ہیں، اور علم شہادت اللہ کا خاصہ ہے جس طرح غیب اللہ کا خاصہ ہے. کہتے نہیں وہ تو اللہ کچھ نہ کچھ تو طاقت دیتا ہے نا مشاہدہ کرنے کے لیے ظاہر کو. تو میں نے کہا اسی طرح اللہ رب العالمین جب شہادت میں دے سکتا ہے تو غیب میں بھی دے سکتا ہے. تو اللہ صرف عالم الغیب نہیں بلکہ عالم الغیب و شہادہ دونوں ہے. اور میں کہتا ہوں کہ علم شہادت کا آپ میری اردو سمجھ رہے ہیں, مشکل تو نہیں ہو رہی. شہادت سے مراد یہ ہے کہ ظاہری ہمیں نظر آ رہا ہے اور ہمارے پیچھے اندر کیا ہے یہ غیب ہے, لیکن جو ظاہر ہے وہ شہادت ہے. تو اللہ فرماتا ہے جو اندر ہے اس کو بھی جانتا ہوں میں اور جو باہر ہے اس کو میں جانتا ہوں میں. تو آپ کا نام ہے میں آپ کو جانتا ہوں, آپ میرا نام جانتے ہیں, تو یہ علم شہادت نہیں ہے, تو یہ شرک کیوں نہیں ہوا؟ تو علم شہادت میں بندہ اللہ کا شریک نہیں ہو گیا. اگر غیب کی بات کرتے ہیں تو اللہ ظاہر کو بھی جانتا ہے باطن کو بھی جانتا ہے. اگر آپ ظاہر کو نہیں جانتے تھے تو آپ مسجد تک کیسے پہنچ گئے؟ آپ ظاہر تک نہیں جانتے تھے تو آپ نے اشتہارات کیسے پڑھ لیے؟ آپ ظاہر تک نہیں جانتے تھے تو آپ مجھے کیسے دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کو کیسے دیکھ رہا ہوں؟ تو ظاہر کا عالم بھی اللہ ہے اور غیب کا عالم بھی اللہ ہے. تو جس طرح ظاہر میں ہم دیکھ رہے ہیں لیکن خود سے نہیں اللہ کے دکھائے سے, اسی طرح غیب جو جانتے ہیں وہ خود سے نہیں اللہ کے بتائے سے. اب آئیے میرے دوستو, وقت کیوں کا تقریباً ہی مکمل ہو گیا ہے. الثامنۃ والعشرون, 28واں خاصہ, یہ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں 28واں خاصہ. آپ ارشاد فرماتے ہیں الثامنۃ والعشرون 28واں خاصہ, اطلاعہ علی امر وقال من مات قبل ان یموت کما قال فی الحنظلہ رأیت ملائکۃ تغسلہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرما 28واں خاصہ یہ کہ مرنے والے کے متعلق کسی چیز کی خبر دینا. ایک بندہ مر گیا, اس کے متعلق کسی چیز کی خبر دینا, جیسا کہ آپ نے حنظلہ کے بارے میں خبر دی تھی کہ ان کو فرشتوں نے غسل دیا ہے. فرمائیے 28واں خاصہ ہے. بولیے سبحان اللہ. اب آئیے اسی طرح اس کا 29واں خاصہ, التاسعۃ والعشرون, ان یظہر لہ ما یستدل بہ علی فتوح مستقبل کما جاء ذلک یوم الخندق. فرمایا اس میں 29واں خاصہ ایسا کسی مستقبل کی فتح کی خبر دینا کہ یہ فتح ہوگی, جس طرح خندق کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مستقبل کی فتح کی خبر دی. اتنا نیچے سبحان اللہ بیان کریں گے تو پھر تقریر نہیں کریں گے. سبحان میرے آقا تو وہ ہے کہ اگر فضلات شریف جسم سے نکلے, یہ قاضی یاد نقل کیا ہے کہ میری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں حضور کے پیچھے گئی اور میں نے دیکھا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو حاجت فرما رہے ہیں. تو کیا ہوا؟ فرمایا دو درخت جڑ گئے. کہ کسی اور حدیث کو تین چار حدیث جوڑ کر آپ کو بتا رہا ہوں, درخت جڑ گیا اور سرکار تشریف فرما ہوئے. سرکار اٹھ کر گئے تو میری ماں یہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہاں مشک کی خوشبو تھی, یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بول مبارک, اس کو علماء بول کہتے ہیں, بول مبارک, مبارک کی نسبت, یعنی اس میں خوشبو ہے. سیدہ لوٹ کر آئی اور کہا یا رسول اللہ میں گئی ہوں آپ کے پیچھے. ایک دفعہ درود پاک پڑھی, میں آپ کو متن سناتا ہوں اور جب تک میں نہ سناؤں درود شریف پڑھتے رہی, میں بھی پڑھتا رہوں گا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, السلام علیکم یا سید, اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم, صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة وسلام, بڑی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. بلکہ اس روایت کو پڑھنے سے پہلے امام بصری کی زبان میں پڑھتے ہیں, منزه عن شريك فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم. دائما آبادا علی امام بصری کہتے ہیں منزہ عن شریک فی محاسنہ, حضور کے حسن میں کوئی آ جائے, کوئی شریک ہو جائے, جس طرح خدا نے اپنا شریک نہیں رکھا تو حسن میں اپنے مصطفیٰ کا بھی شریک نہیں رکھا. فرما منزہ عن شریک, منزہ پاک ہیں آپ ہر قسم کی شراکت سے کہ کوئی آپ کے حسن میں آپ جیسا ہو جائے. فرما ہو ہی نہیں سکتا. کہ لگے کیوں؟ فرما فجوہر الحسن,
جس جوہر سے آپ کو بنایا گیا نا حسن کا، غیر منقسمی، وہ تقسیم ہو ہی نہیں سکتا تھا. اس سے اگر بنے ہیں تو حضور بنے، وہ تقسیم کیا بات کی امام مسلم رحمۃ اللہ. فجوہر الحسن فیہ غیر منقسمی، جو اللہ نے آپ کو جس جوہر سے تخلیق فرمایا ہے وہ اتنا مبارک ہے کہ وہ تقسیم ہو ہی نہیں سکتا تھا. اس سے اگر کوئی بنا ہے تو صرف ایک ہی بنے ہیں، اور وہ اللہ کے محبوب بنے. اب سنیے، دیکھیے میں نے قاضی عاص کی عبارت نکال لی ہے. میری ماں حضرت عائشہ کہتی ہیں قالت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل تازہ تازہ رہیے گا، میں نے درود پڑھایا آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں مجھے بخار ہے، اس سے میری آواز بھی بیٹھی، لیکن آپ اس کو چھوڑیے، اور یعنی اظہار کے لیے نہیں، یہ ایک دوسرے کو محبت کی طرف راغب کرنے کے لیے، کہ سستی کاہلی کو ایک طرف رکھیں اور پھر پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. سبحان اللہ. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم انک تأتنی الخلا فلا نرى منک شیئا من الاذى. کیا میری ماں نے فرمایا، سبحان. میری ماں کہتی ہے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق قالت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سے کہا انک تأتنی الخلا، حضور جب آپ بیت الخلا کی طرف جاتے ہیں اور گئے تھے، فلا نرى منک شیئا من الاذى، میں نے کوئی یعنی وہ چیز جس کو دیکھ کر اذیت آئے، تکلیف آئے، گھن آئے، وہ نہیں دیکھی. آپ نہیں بولیں گے سبحان اللہ. فقال یا عائشہ، عائشہ تو حضور نے فرمایا اے عائشہ اوما علمتی، تجھے ابھی تک یہ بات پتا نہیں چلی، ان الارض تبتلع ما یخرج من الانبیاء فلا یرا منہ شیء، اوما علمتی. عائشہ تو ابھی تک تجھے پتا نہیں چلا کہ انبیاء کے جسم سے جو نکلتا ہے رب نے زمین کو کہا ہے کہ اس کو نگل لے، ظاہر نہ کرنا. اور اسی کے آگے قاضی عاص رحمہ اللہ نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث لی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی جب میرا وصال ہو جائے، اسی خاصے پر ہم گفتگو ختم کرتے ہیں، وقت ہو گیا، کہ اے علی جب میرا وصال ہو جائے تو مجھے غسل تو دے گا. یہ حضرت علی المرتضیٰ کی قاضی عاص نے نقل کی، بالکل ابتدا میں ہی ہے، اور طلباء بیٹھے ہیں اسلامی بھائی، آپ دیکھیے گا جو نظافت کا بیان قاضی عاص نے باندھا سب اس کے اندر یہ بحث موجود. تو حضرت علی المرتضیٰ کو حضور نے فرمایا تھا علیہ الصلوۃ والسلام کہ علی میرے وصال کے بعد مجھے غسل تو دے گا، اور اس کی وجہ حضور نے بتائی. آگے حضور نے فرمایا کہ اگر تیرے علاوہ میرے بدن کو کسی نے دیکھا تو بندہ ہو جائے گا. حضرت علی فرماتے ہیں غسلت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور کو غسل دیا. فذهبت انظر ما يكون من الميت، تو میں آپ کے جسم کو دائیں سے بائیں سے ادھر سے ادھر سے دیکھتا رہا، کیونکہ میں نے کئی میتوں کو غسل دیا تھا، اور میں دیکھتا رہا. ہمارے فقہا اس مسئلے کو آج بھی اختلافی ہے کہ میت کے منہ سے جو پانی نکلتا ہے یہ پاک ہے کہ ناپاک ہے، ہمارے علماء اس میں بحث کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو میت کے منہ سے پانی نکلنا شروع ہوتا ہے، اور اس کے نجس ہونے کے حوالے سے اخبار موجود ہے، ناک سے پانی نکلتا ہے، سبیلین سے چیزیں خارج ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جسد مبارک جس شریر پر تھا، تو میں نے جب آپ کے جسم مبارک پر پانی ڈالا تو میں نے دائیں بھی دیکھا بائیں بھی دیکھا، اور علماء نے کہا کہ پانی حضور کے جبے مبارک کے اوپر سے ڈالا گیا. دائیں بھی دیکھا بائیں بھی دیکھا، انظر ما یکون من المیت، اور میں ڈھونڈ رہا تھا جو میت کے جسم سے چیزیں نکلتی ہیں اس میں سے کچھ ہے. تو فرمایا فلم اجد شیئا، میں نے ایسی کوئی چیز نہیں پائی. تو میں بے ساختہ بول اٹھا فقلت طبت حیا ومیتا، ہائے میرے آقا، آپ جب ہمارے درمیان رہے، چلتے رہے، آتے رہے، جاتے رہے، طبت حیا، تو حضور اس وقت بھی آپ خوشبودار تھے. ومیتا، اور آج آپ کا جسد مبارک آج بھی خوشبو دے رہا ہے. فرما قالا وسعت منہ ریح طیبۃ لم نجد مثلہا، فرما خدا کی قسم حضور کے جسم سے، الفاظ ظاہر سے عرض کر رہا ہوں، کہ جیسے میں پانی ڈالتا تھا، فرمایا کہ خوشبو کے بھبکے نکلتے تھے، اور وہ ایسی خوشبو تھی جو میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنی. میں نے کہا اس پر سبحان اللہ نہ بولے تو سبحان اللہ کیا. تو محمد خضرہ شریف کا تصور کیجئے آپ، اور بڑی تازگی کے ساتھ آپ جو ہے گنبد خضرا شریف کا تصور کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے ثقلین کی بادشاہی عطا فرمائی ہے، ثقلین کا سردار بنایا ہے، یعنی جنات اور انسان دونوں کے سردار حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اور دونوں کونین دنیا اور آخرت دونوں، یعنی کونین دونوں کونین کا سردار اللہ رب العالمین نے آپ کو بتایا، سردار بطور سید کے، اور امام نووی کہتے ہیں سید اس کو کہتے ہیں کہ جس کے حضور لوگ اپنی مشکلات کو لے جائیں اور وہ اللہ کے اذن سے لوگوں کی مشکلات اور حاجات کو دور کرے۔ یہ معنی آپ سمجھ گئے ہیں، اب سر کی آنکھوں کو بند کریں اور مجھے بھولیں، اپنے آپ کو بھولیں، جہاں بیٹھے ہیں اس کو بھولیں۔ سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، گنبد خضرا شریف کا تصور کریں اور سینہ سے آواز نکال کے، سینے سے آواز نکال کے پڑھیں، محمد سید القونین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجمین۔